بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اصفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے. آج ہم کتاب پاکستان ناگزیر تھا کا پارٹ 19 ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کے مصنف سید حسن ریاض ہیں اور یہ کتاب آپ کی خدمت میں اصفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. دوسرے ریزولیوشن میں کانگریس نے مسلم لیگ کو دعوت دی کہ وہ کانگریس سے یہ گفتگو کرنے کے لیے اپنے نمائندے نامزد کرے کہ پرامن طریقے سے انتقال اختیارات کیوں کر عمل میں آئیں. تیسرے ریزولیوشن میں پنجاب کی بدامنی کا ذکر کر کے اس نے یہ تجویز پیش کی کہ پنجاب کو اس طرح تقسیم کر دیا جائے کہ اس کے وہ حصے الگ الگ ہو جائیں جن میں مسلم آبادی اور غیر مسلم آبادی کا غلبہ ہے، تاکہ کسی فریق پر جبر نہ ہو. پنڈت جواہر لال نہرو نے یہ ریزولیوشن ایک خط کے ساتھ وائسرائے کو بھیجے. اس خط میں انہوں نے اسی طرح بنگال کی تقسیم کا بھی مطالبہ کیا. گویا کانگریس وزارتی مشن کی اسکیم کے خلاف اس طرح فیصلے دے رہی تھی، اور مسلم لیگ کو اس کی دعوت بھی کہ وہ ان فیصلوں کی تصدیق کے لیے اپنے نمائندے نامزد کرے. اس صورت میں مسلم لیگ کانگریس کی دعوت کی طرف کیا اتنا کرتی؟ اسی دوران میں یہ ایک اور ناگوار صورت پیدا ہوئی کہ لیاقت علی خان نے بحیثیت فائنانس ممبر جو بجٹ پیش کیا تھا، اس پر کانگریس کے حلقوں میں بڑی شورش ہوئی. اس بجٹ میں صرف یہ ایک نقص تھا کہ ملک کے غریب طبقے کو ٹیکس کے باہر سے بچانے کے لیے ان سرمایہ داروں پر ٹیکس عائد کیا گیا تھا جنہوں نے دوران جنگ میں ناجائز وسائل سے بے اندازہ منافع کمایا تھا. یہ سچ ہے کہ اس وقت ملک کی تمام صنعت و حرفت اور تجارت ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی، وہی زیادہ نفع کما رہے تھے اور وہی کانگریس کو چندے بھی دے رہے تھے، لہٰذا یہ ٹیکس انہی پر لگا. لیکن چونکہ وہ کانگریس کو چندہ دیتے تھے، اس لیے ان سے ٹیکس نہ لیا جاتا اور حکومت کے اخراجات پورے کرنے کے لیے عوام پر ٹیکس کا بوجھ ڈالا جاتا. کانگریس کے نزدیک یہ بات منصفانہ اور معقول تھی. لیاقت علی خان نے اس کو خلاف انصاف سمجھا. انہوں نے 100,000 سے زیادہ کے تجارتی منافع پر 25% ٹیکس عائد کر دیا. وہ کانگریس جو مسلم لیگ کو اس بنا پر فرقہ پرست کہتی تھی کہ وہ 10 کروڑ مسلمانوں کے مفاد کی حفاظت کے لیے کھڑی ہوئی ہے، اب مسلم لیگ کے مقابلے میں سیٹھوں، ساہوکاروں اور مل مالکان کی نفع اندوزی کی حمایت کے لیے محض اس وجہ سے انٹیریم گورنمنٹ میں جھگڑا برپا کر رہی تھی کہ وہ سب ہندو تھے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا روزنامچہ نویس مسٹر ایلن کیمبل جانسن لکھتا ہے کہ لارڈ اسمے کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماؤنٹ بیٹن کے انتخاب کو ہندوؤں کے موافق اور مسلم لیگ کے خلاف قرار دے کر ایک مسئلہ بنا دیا جائے. مگر لارڈ اسمے کا یہ اندیشہ عجیب تھا. ہندوستان میں وہ کون سا وائسرائے آیا جو ہندوؤں کے موافق اور مسلمانوں کے خلاف نہ تھا؟ خصوصیت سے وہ وائسرائے جو ہندوستان کے حق میں اختیار منتقل کرنے کی خدمت پر مامور ہوئے، سب ایسے ہی تھے. لارڈ ارون نے مسٹر گاندھی سے وہ معاہدہ کر کے جو ہندوستان میں جینٹلمنس ایگریمنٹ مشہور ہوا، مسلمانوں کو ان تمام تحفظات سے محروم کر دیا تھا جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں رکھے گئے تھے. دوران جنگ میں جب حکومت برطانیہ نے ہندوستان کی سیاسی پارٹیوں سے اہتمام جنگ میں مدد چاہی، تو وہ تن تنہا مسلم لیگ ہی تھی جو اس کے لیے بلا شرائط آمادہ ہوئی. لیکن لارڈ لینلتھگو نے اختیار اور ذمہ داری کے ساتھ مسلم لیگ کو محض اس لیے ایگزیکٹو کونسل میں شرکت کا موقع نہیں دیا کہ یہ کانگریس کے لیے ناگواری کا سبب ہوتا، اور اس کے باوجود نہیں کہ کانگریس نے حکومت کے خلاف سول نامتابعت کی تحریک جاری کی اور تشدد کے ساتھ. لارڈ ویول ہندوستان کی جغرافیائی وحدت کا اعلان کرتے ہوئے دہلی تشریف لائے. 16 جون کے بیان کی تمام شرائط کے خلاف انہوں نے عبوری حکومت تنہا کانگریس کے حوالے کر دی. پھر بغیر مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان کسی سمجھوتے اور بغیر اس کے کہ کانگریس نے 16 جون کا بیان اور اس کے متعلق برطانوی تعبیر منظور کی، کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کا اجلاس منعقد کرا دیا. یہ سب مسلم لیگ اور مسلمانوں کی مخالفتیں ہی تھیں اور اپنی نوعیت کے اعتبار سے بڑے خطرناک. اب لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی نوبت تھی، جن کے متعلق خود انگریزوں کو یہ خطرہ تھا کہ ان کا تقرر ہندوؤں کی موافقت اور مسلم لیگ کی مخالفت سمجھی جائے گی. لارڈ اس میں یقیناً ماؤنٹ بیٹن کو زیادہ جانتے تھے اور ان اسباب کے سبب سے بھی واقف ہوں گے جن کی بنا پر ان کو یہ خوف تھا. لارڈ اس میں ماؤنٹ بیٹن کے چیف آف دی اسٹاف ہو کر ہندوستان آ رہے تھے اور زمانہ جنگ میں ان کے رفیق کار رہے تھے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو اپنے ذاتی میلان کی بنا پر مسلم لیگ کے خلاف اور ہندوؤں کے موافق تھے، ایسے وسیع اختیارات کے ساتھ ہندوستان بھیجے گئے کہ ان سے پہلے کسی وائسرائے کو حاصل نہ تھے. مسٹر اٹیلی نے ان سے کہہ دیا کہ اگر جون 1948 تک کامل نمائندہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی سے مرکزی وحدانی دستور پیدا ہونے کی توقع نہ ہو تو حکومت برطانیہ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ تاریخ معینہ پر برطانوی ہند میں مرکزی حکومت کا اختیار کس کے حوالے کر دیا جائے. آیا پورا کا پورا اختیار کسی وضع کی مرکزی حکومت کو جو برطانوی ہند کے لیے ہو، یا بعض علاقوں میں موجودہ صوبائی حکومتوں کو، یا کسی دوسرے طریقے پر جو معقول نظر آئے اور باشندگان ہندوستان کے مفاد کے لیے بہترین ہو. کوئی اور وائسرائے ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو کر ہندوستان آیا ہو یا نہ آیا ہو، ماؤنٹ بیٹن ہر طرح ہوا کے گھوڑے پر سوار آئے. انہوں نے اہتمام و تکلف کے ساتھ اپنے اوپر جلدی اور گھبراہٹ کی کیفیت طاری کی. وہ 22 مارچ کو دہلی پہنچے. بحیثیت وائسرائے حلف لینے سے پہلے ہی انہوں نے قائد اعظم اور گاندھی کو لکھا کہ ان سے ملنے کے لیے دہلی آئیں. 22 مارچ کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی رسم حلف ادا ہوئی. انہوں نے سابقہ معمول کے خلاف اسی رسم کے موقع پر تقریر فرمائی. اپنی ہر ادا سے انہوں نے یہ جتایا کہ بڑی جلدی ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت برطانیہ نے یہ تہیا کر لیا ہے کہ جون 1948 تک اختیارات منتقل کر دیے جائیں، اور چونکہ نئی آئینی تنظیمات ہونی ہیں اور بہت سے پیچیدہ مسائل حل کرنے ہیں، اس لیے چند ماہ کے اندر کوئی حل پیدا ہونا چاہیے. انہوں نے یہ یقین ظاہر کیا کہ جس طرح خود ان کو اس کام کی نوعیت کا احساس بہت ہے جو درپیش ہے، ہندوستان کے لیڈروں کو بھی ہوگا، اور بہت جلد وہ ان سے مشورے اور گفت و شنید میں مصروف ہونے والے ہیں. آخر میں انہوں نے کہا کہ جس کام میں مامور ہوں میں، اس کی دشواری کا مجھے خوب اندازہ ہے، اور اس سلسلے میں مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے، اور اس کی بڑی ضرورت ہوگی کہ ہندوستان کے زیادہ سے زیادہ آدمیوں کی مجھے خیرخواہی حاصل ہو، اور آج میں ہندوستان کے لوگوں سے اس خیرخواہی کی درخواست کر رہا ہوں. پہلا مسئلہ جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے سامنے پیش ہوا وہ اسی حادثہ عظیم کے متعلق تھا جس کو کانگریس نے اس قابل سمجھا تھا کہ اس پر عبوری حکومت میں اختلاف پیدا کرے، یعنی یہ کہ ان سیٹھوں پر لیاقت علی خان نے ٹیکس عائد کر دیا جو کانگریس کو چندے دیتے تھے، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس ٹیکس میں کمی کرائی. اس کے بعد قابل توجہ ہندوستان کی وہ ہولناک صورتحال تھی جو خصوصیت سے ان صوبوں میں پیدا کی گئی تھی جن میں پاکستان بننے والا تھا. آدمی کو آدمی ہلاک کر رہا تھا، گھروں میں آگ لگائی جا رہی تھی، وسائل معاش تباہ کیے جا رہے تھے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے لیڈروں سے ملنا شروع کیا. ان کا خاندان یورپ کے کئی شاہی خاندانوں کا رشتہ دار ہے. شہزادوں میں بڑے اہتمام سے ملنے اور باتیں کرنے کا سلیقہ پیدا کیا جاتا ہے. ان کے لیے یہ ایک فن ہوتا ہے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن اس فن کی نمائش اور اس سے کام لینے کے لیے انگلستان سے تیار ہو کر آئے تھے. وہ پہلے نواب بھوپال اور مہاراجہ بیکانیر سے ملے. اس میں وہ اختلاف سامنے آیا جو والیانے ملک کی تباہی کا باعث ہوا. نواب بھوپال اس کے خلاف تھے کہ والیانے ملک کانسٹیٹیوٹ اسمبلی میں شریک ہوں، مگر مہاراجہ بیکانیر اور ان کے بعض دوسرے ہم خیال ہندو راجاؤں نے محض یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی میں تنہا ایک پارٹی کانگریس ہی نہیں ہے بلکہ اس کی حیثیت نیابی ہے، اس میں شرکت کی. اچھا کیا. اس کا کسی کو غم نہیں ہے کہ والیانے ملک نے اس طرح خود اپنی قبر کھود دی. اس کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن جواہر لال نہرو سے ملے، اور ان سے انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ کا مسٹر جناح کے متعلق کیا خیال ہے. نہرو نے پہلے تو یہ کہا کہ میں نے اپنا خیال اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے، مگر مسٹر جناح کے خلاف ان کے دل میں پروپاگنڈا کرنے کی جو رغبت تھی اس سے مغلوب ہو کر انہوں نے کہا، مسٹر جناح کے متعلق سب سے پہلی بات جو سمجھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسے شخص ہیں جن کو زندگی میں بڑی تاخیر سے کامیابی نصیب ہوئی ہے، یعنی اس وقت جب ان کی عمر 60 سال سے زیادہ ہو چکی تھی. اس سے پہلے وہ ہندوستانی سیاست میں کوئی بڑے شخص نہ تھے. وہ کامیاب وکیل تھے، مگر خصوصیت کے ساتھ کوئی بہت اچھے نہیں تھے، اور نہرو نے اس پر اصرار کیا کہ جناح کے معاملے میں خاص طور پر اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. ان کی اس کامیابی کا راز جو بہت ہی عظیم ہے صرف یہ ہے کہ اس میں جذبات کی بڑی شدت ہے، اور وہ منفی طرز عمل میں دعا تک قائم رکھ سکتے ہیں. 1945 سے یہ انہوں نے کامل یکسوئی کے ساتھ کیا ہے. وہ اس سے واقف ہیں کہ پاکستان تعمیری تنقید کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا، اور انہوں نے اس کا پورا انتظام کیا ہے کہ پاکستان پر تعمیری تنقید نہ ہونے پائے. نہرو کے تعصب کی تعریف ہی کرنی چاہیے کہ اپنی قوم کے نفع کے لیے وہ سب کچھ گوارا کرتے تھے، ورنہ ان کے مرتبے کا کوئی دوسرا شخص اپنے حریف کے متعلق ایسی بے باکی سے یہ باتیں نہ کہتا جو سب حقیقت کے خلاف تھیں. اس کے بعد ماؤنٹ بیٹن نے یہ پوچھا کہ جواہر لال نہرو کے نزدیک آج ہندوستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا اقتصادی. پھر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے سوال کیا کہ جس طریقے پر انٹیریم گورنمنٹ اس کو حل کر رہی ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ نہرو نے جواب دیا نہیں میں مطمئن نہیں ہوں، لیکن مسلم لیگ نے جو یہ تہیہ کیے ہوئے ہے کہ ہر اقتصادی منصوبہ بندی کو جو مرکز کی طرف سے کی جائے درہم برہم کرے، وہ حالت پیدا کر دی ہے جس میں کچھ ممکن نہیں، کیونکہ اگر یہ منصوبہ بندی کامیاب ہو جائے تو پنجاب میں پاکستان کا معاملہ خراب ہو جائے. انٹیریم گورنمنٹ میں کانگریس کی اقتصادی منصوبہ بندی کی بنیاد یہ تھی کہ 1,00,000 سے زیادہ آمدنی پر ہرگز کوئی غیر معمولی ٹیکس نہ لگایا جائے، کیونکہ اس سے وہ ہندو سیٹ متاثر ہوں گے جو کانگریس کو چندہ دے رہے تھے. گویا امیروں کو اور زیادہ امیر ہونے کا موقع دیا جائے. چلتے وقت وائسرائے نے نہرو کو خوش کرنے کے لیے یہ کہا، مسٹر نہرو، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وہ آخری وائسرائے نہ سمجھیں جو برطانوی راج کو ختم کرنے آیا ہے، بلکہ وہ پہلا وائسرائے سمجھیں جو ہندوستان کا راستہ دکھانے آیا ہے. نہرو صاحب پلٹے، مسکرائے اور بڑے تاثر کے ساتھ بولے، میں اب سمجھا. لوگ جس جادو کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ میں ہے اور بڑا خطرناک ہے، وہ یہ ہے. پنڈت جواہر لال نہرو اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے درمیان یہ اس سازش کی مبادیات تھیں جو مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی اور سخت خون ریزی پر ختم ہوئی. نہرو کے بعد لیاقت علی خان سے ملے، اور ان کے بعد جان متھائی، کوفیلڈ اور پھر پٹیل. پٹیل کی تمام کی تمام گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ کسی طرح ہندوستان کو مسلم لیگ سے نجات ملے. 1 اپریل کو مسٹر گاندھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے ملے. یہ ان کی دوسری ملاقات تھی اور پورے 2 گھنٹے جاری رہی. اس میں پہلے انہوں نے اپنی ساری زندگی کی کہانی سنائی اور پھر ہندوستان کا پورا مسئلہ حل کرنے کے لیے ایک حیرت انگیز تجویز پیش کی. وہ یہ تھی کہ موجودہ کابینہ کو برخاست کرو اور جناح کو دعوت دو کہ وہ ایسی حکومت قائم کریں جس میں تمام ارکان مسلمان ہوں. ماؤنٹ بیٹن نے پوچھا، اس پر جناح کا تاثر کیا ہوگا؟ گاندھی نے جواب دیا، جناح جواب دیں گے. پھر اسی چالاک گاندھی نے در اندازی کی. اس پر ماؤنٹ بیٹن نے مسکرا کر کہا، اور ان کا یہ کہنا کیا صحیح نہ ہوگا؟ گاندھی نے جواب دیا، نہیں، میں بالکل اخلاص سے کہتا ہوں. اس کے بعد گاندھی نے پھر وہی بات کہی جو لارڈ لینلتھگو اور ویول سے کہہ چکے تھے، آپ کو مضبوط رہنا ہے اور اپنے پیشروں کے گناہوں کے نتائج کا مقابلہ کرنا ہے. برطانیہ کے اس طرز حکومت نے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے کہ یا امن و انتظام قائم رکھنے کے لیے برطانوی حکومت کو جاری رکھا جائے یا ہندوستانی خون میں نہائیں. کچھ پرواہ نہیں، خون میں نہائیں، خون میں نہانا قبول کیا جائے. اسی روز INA انڈین نیشنل آرمی کے مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے نہرو، لیاقت علی خان، بلدیو سنگھ اور کمانڈر ان چیف ایکن لیک ماؤنٹ بیٹن کے پاس آئے. اس معاملے میں مسلم لیگ پارٹی اور کانگریس پارٹی کے درمیان اتفاق رائے تھا کہ انڈین نیشنل آرمی کے لوگوں کو رہا کیا جائے، مگر کمانڈر ان چیف اس کے خلاف تھے. بالآخر کانگریس ہی نے کمانڈر ان چیف کی تائید کی، اور بقول روزنامچہ نویس لارڈ ماؤنٹ بیٹن، نہرو اور کانگریس نے اس خوف سے اکن لیگ کی تائید کی کہ اگر اکن لیگ نے استعفیٰ دے دیا، جس کی انہوں نے دھمکی دی تھی، تو فیلڈ مارشل سر ولیم سلم ان کی جگہ کمانڈر ان چیف ہو جائیں گے. ان کے متعلق غلط یا صحیح یہ خیال تھا کہ وہ مسلمانوں کے طرفدار ہیں. قائد اعظم اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی پہلی ملاقات 15 اپریل کو ہوئی. کیمبل جانسن نے اس ملاقات کا ذکر اس طرح کیا، شام کو لارڈ اور لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ تنہا میں نے کھانا کھایا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے اس اہم مسئلے کی اہم گفتگو کی تفصیلات سنی جو ان کے اور مسٹر جناح کے درمیان ہوئی تھی. انہوں نے بیان کیا. مسٹر جناح نے بلا تمہید کہا، میں صرف ایک شرط پر گفتگو شروع کروں گا. اس سے پہلے کہ ان کا یہ فقرہ ختم ہو، میں یعنی لارڈ ماؤنٹ بیٹن بولا، مسٹر جناح، اس سے قبل کہ آپ سے واقفیت حاصل کرنے کا موقع ملے، میں آپ کے متعلق اور زیادہ جانوں، نہ میں شرائط پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں اور نہ فی الحقیقت موجودہ صورتحال پر. لارڈ کے اس طرز عمل پر مسٹر جناح دنگ رہ گئے. ذرا دیر وہ تمکنت، متانت اور بے تعلقی کے انداز میں بیٹھے رہے، پھر انہوں نے کسی بات کا جواب نہیں دیا. لیکن آخر کو ان کا مزاج نرم پڑا. انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ کی ترقیوں کا اس منزل تک ذکر کر کے کہ اس کو طاقت اور اختیار حاصل ہوا ماؤنٹ بیٹن کی فرمائش پوری کر دی۔ بے شک مسٹر جناح کو ماؤنٹ بیٹن کے اس طرح بیچ میں بولنے پر حیرت ہی ہونی چاہیے تھی۔ یہ شوخ امیرزادوں کا طریقہ تھا جو انہوں نے اختیار کیا، سنجیدہ اہل سیاست کا نہیں۔ قائد اعظم نہ گپ کے عادی تھے اور نہ اس کے قائل کہ درباری گفتگو کر کے وائسرائے کو خوش کریں۔ وہ اس مسئلے کے حل کرنے میں بڑے انہماق سے مصروف تھے، جس پر مسلمان برصغیر پاک و ہند کے مستقبل کا مدار تھا۔ ان کو حقائق پر گفتگو کرنی تھی اور دلائل سے یہ ثابت کرنا تھا کہ ہندوستان کے مسئلے کا واحد حل ملک کی تقسیم ہے۔ مسلم لیگ کی تاریخ اور اس میں مسٹر جناح کا دخل دوران بحث و گفتگو جتنا واجبی تھا وہ آ ہی جاتا۔ اس گفتگو کے لیے کسی تمہید کی ضرورت نہیں تھی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا تقرر اور مسٹر جناح کو ان کا دعوت ملاقات دینا بجائے خود اس گفتگو کی تمہید تھی، مگر لارڈ ماؤنٹ بیٹن تو مسٹر گاندھی سے ان کی پوری آل اولاد سن چکے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ مسٹر جناح کو بھی یہی کریں گے، اور یہ مسٹر جناح کے مذاق کے خلاف تھا۔ یقیناً مسٹر جناح کو یہ توقع ہوگی کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن مسلم لیگ اور اس کے لیڈرز کے حالات سے پوری واقفیت حاصل کر کے گفتگو کے لیے بیٹھے ہوں گے۔ یہ اس قسم کی گفتگو کے آداب میں داخل ہے۔ مگر لارڈ ماؤنٹ بیٹن تو ہر ایک پر اپنا وہی جادو آزمانا چاہتے تھے جس کو پنڈت جواہر لال نہرو نے خطرناک کہا تھا، اور سب سے ایسی ہی داد لینا چاہتے تھے جیسی پنڈت جواہر لال نہرو نے ان کو دی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے مزاج میں بڑی خودنمائی تھی۔ 7 اپریل کی شب میں مسٹر جناح نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ہاں کھانا کھایا۔ اس ملاقات کا ذکر مسٹر کیمبل جانسن، جو ہندوؤں کے بڑے طرفدار تھے، اس طرح کرتے ہیں۔ جناح نے مسلمانوں کے قتل عام کا گانا گایا اور بڑی تفصیل سے اس کے خوفناک اور دردناک حالات بیان کیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ عاجلانہ فیصلے کی ضرورت ہے، یہ عمل جراحی ہوگا۔ اس کے جواب میں ماؤنٹ بیٹن نے کہا، عمل جراحی سے پہلے بے ہوش کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس ملاقات سے ماؤنٹ بیٹن کو خاصا اعتماد پیدا ہو گیا۔ انہوں نے کہا، جناح مجھ سے گفت و شنید کر سکتے ہیں، لیکن میرا فیصلہ قائم رہے گا۔ جناح نے اس پر زور دیا کہ گاندھی نے جو روش اختیار کی اس میں شر ہے، کیونکہ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اختیار ہو مگر بغیر ذمہ داری کے۔ اس بات کے ثبوت کے لیے انہوں نے اپنی اس گفت و شنید کی پوری تاریخ سنائی جو مسٹر گاندھی کے ساتھ ہوئی تھی، اور وہاں تک کہ کرسپس کی تجاویز کو انہوں نے مسترد کیا، اور 1942 میں تحریک سول نامتابعت شروع کی، اور اس کو انہوں نے مہاتما کی وہ غلطی قرار دیا جو ہمالیہ کے برابر تھی۔ مسٹر جناح نے کہا، کانگریس ہر چیز کی وراثت چاہتی ہے، وہ مجھ کو پاکستان سے محروم کرنے کے لیے مرتبہ نو آبادی بھی منظور کر سکتی ہے۔ ماؤنٹ بیٹن اور ان کا وہ سارا عملہ جو انگلستان سے ان کے ساتھ آیا تھا، قائد اعظم، مسلم لیگ اور مسلمانوں کی طرف سے بدظن تھا۔ خصوصیت سے قائد اعظم کی ہر بات ان کو قابل اعتراض نظر آتی تھی، اور وہ قائد اعظم سے اس طرح پیش آ رہے تھے کہ گویا قائد اعظم ان کے بڑے سرکش مخالف تھے جن کو ٹھیک کرنا تھا۔ چنانچہ قائد اعظم کے متعلق لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جہاں گفتگو کی ہے اس کا یہی انداز ہے۔ اسی 7 اپریل کی ملاقات کے سلسلے میں کیمبل جانسن لکھتے ہیں، آج شام کو ان کی تازہ ترین ملاقات کے اختتام پر ماؤنٹ بیٹن نے مجھے جناح سے ملنے کے لیے بلایا۔ انہوں نے مجھے ان آنکھوں سے تکا جو برمے کی طرح تھیں، اور کچھ نہ بولے، مگر ماؤنٹ بیٹن کی تحریک پر انہوں نے کہا، اگر یہ میرے پاس آئیں اور اخبارات کے مسئلے پر گفتگو کریں تو مجھے بڑی مسرت ہوگی۔ اور جب وہ چلے گئے تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ظاہر کیا کہ کل ان دونوں کی گفتگو ذرا مشکل ہوگی۔ ماؤنٹ بیٹن اور کیمبل جانسن دونوں کے طرز گفتگو میں مخاصمت کا اندازہ ہے۔ 8 اپریل کو کیمبل جانسن لکھتے ہیں، آج کی اسٹاف میٹنگ میں لیاقت علی خان کا خط پڑھا گیا جس میں انہوں نے یہ شکایت کی تھی کہ مسلح افواج میں مسلمانوں کی نیابت ناکافی ہے۔ انہوں نے یہ خواہش کی کہ ان کی فوراً دوبارہ تنظیم کی جائے تاکہ مناسب وقت پر یہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان آسانی سے تقسیم کی جا سکیں۔ ازمے اور ماؤنٹ بیٹن دونوں نے لیاقت علی خان کے خط کی مخالفت کی، اور اس بنا پر کہ جب تک وائسرائے کسی دوسری بات کے لیے رپورٹ نہ کرے، وزارتی مشن کا منصوبہ قائم رہے گا، اور اس میں ایک قومی فوج ہے۔ یہاں کیمبل جانسن لکھتے ہیں، انہوں نے یعنی ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ میں نے تہیا کیا ہے کہ جناح کو یہ بتا دوں گا کہ مجھ کو امن و انتظام قائم رکھنا ہے اور فریقین کی اس طرح مدد نہیں کروں گا کہ ایک کے نفع میں دوسرے کو ضرر پہنچے۔ گویا مسٹر جناح نظم و انتظام قائم رکھنے کے خلاف تھے اور پنجاب میں وہی سکھ فوجوں کی تنظیم کر رہے تھے اور اسلحہ سازی کے کارخانے قائم کر رہے تھے اور ہزارہ کی تعداد میں راشٹریہ سیوک سنگھ بھرتی کر رہے تھے اور قتل و غارت گری کی ان کو تربیت دے رہے تھے۔ ایمبل صاحب بولے، خاص سوال یہ ہے کہ کیا وزارتی مشن کا منصوبہ مر گیا؟ جناح کو بتا دو کہ اگر انہوں نے اس سے انکار کیا تو ان کو کیا ملے گا، جب تک ان پر یہ بات واضح نہ کر دی جائے وہ معقولیت اختیار نہیں کریں گے۔ ان میں سے کسی کو یہ بات یاد نہ رہی کہ سب سے پہلے مسلم لیگ ہی نے وزارتی مشن کی اسکیم منظور کی تھی اور اس پر مصر رہی تھی کہ کانگریس بھی اس کو پورا منظور کرے، لیکن جب کانگریس نے وائس رائے اور مشن کی نیت اور ارادے کے خلاف اس کی مختلف دفعات کی تعبیریں کر کے اس کو بالکل بدل ڈالا تو مسلم لیگ نے اس کو مسترد کر دیا۔ نامعقولیت کا الزام دینا چاہیے تھا کانگریس کو، مگر ماؤنٹ بیٹن اور ان کے رفقاء الزام دے رہے تھے مسلم لیگ کے لیڈر کو۔ واقعہ یہ ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن امن و انتظام ہی قائم رکھنے میں بری طرح ناکام ہوئے، یا ان کا یہ ارادہ ہی نہ تھا، اور یقیناً انہوں نے ہندوؤں کی اس میں مدد بھی کی کہ اس سے مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچا۔ 9 اپریل کو ماؤنٹ بیٹن مسٹر جناح سے ملے۔ کیمبل جانسن لکھتے ہیں، آج کے جلسے میں ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ کل میں نے مسٹر جناح کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا کہ فرقہ وارانہ ہنگاموں کو روکنے کے لیے دونوں بڑی پارٹیوں کی طرف سے اپیل ہونی چاہیے، اور صفائی کے ساتھ مسٹر جناح سے پوچھا کہ وہ واقعی ان ہنگاموں کو روکنا چاہتے ہیں یا نہیں، یا اس قسم کی اپیل کی اشاعت سے مسلم لیگ سیاسی سہولت سے محروم ہو جائے گی۔ حیرت ہے کہ اس شخص نے مسٹر جناح سے یہ بات کہی جو حدود شائستگی و اخلاق سے ہر طرح سے متجاوز تھی۔ مسٹر جناح لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے مقابلے میں اس کے لیے کہیں زیادہ مستر تھے کہ فرقہ وارانہ ہنگامے بند ہوں، اور واقعی اخلاص کے ساتھ انہی کو اس کی خواہش تھی۔ 17 نومبر 1946 کے خط میں انہوں نے لارڈ ویول کو لکھا تھا کہ ان خطرناک حالات میں کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کی گفتگو نہیں بلکہ اس کے متعلق سوچنا بھی نامناسب ہے اور نہ ہی ممکن ہے۔ انہوں نے وائس رائے کو مشورہ دیا تھا کہ وہ فوراً کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کو غیر معینہ مدت تک ملتوی کرنے کا اعلان کریں اور حکومت کے تمام وسائل اور پوری توجہ امن و انتظام کے قیام، لوگوں کی جان و مال کی حفاظت اور ان لوگوں کی مدد کرنے میں صرف کریں جو بہار میں بھٹک رہے ہیں۔ گورنمنٹ کو اس کا انتظام کرنا ہے کہ اس طرح انسانوں کا ذبیح آئندہ واقع نہ ہو۔ جس نے 6 مہینے پہلے یہ بات کہی تھی کہ فرقہ وارانہ ہنگامے بند کیے جائیں، اس کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن یہ سبق دینے بیٹھے تھے کہ فرقہ وارانہ ہنگامے بند کرنے کے لیے اپیل ہونی چاہیے، اور پھر اپنی کامیابی کے اظہار کے لیے انہوں نے یہ فرمایا کہ بالآخر راضی ہو گئے۔ سچ یہ ہے کہ مسٹر جناح کو اپنی عمر کی آخری منزل میں ایسے شخص سے سابقہ پڑا جس کو ہندوستان کے حالات کا قطعی علم نہیں تھا۔ مسلم لیگ مسلمانوں اور ان کے لیڈر کی طرف سے بدظن تھا وہ، اور تمام معاملات اٹکل سے طے کر رہا تھا۔ کیمبل جانسن 12 اپریل کو پھر لکھتے ہیں، ماؤنٹ بیٹن نے جناح سے اپنی تازہ ترین ملاقات کی روداد سنائی۔ یہ بظاہر جناح اس پر بہت ہی پریشان تھے کہ ماؤنٹ بیٹن پر ان کی اس پیشکش کا، جو انہوں نے ڈرامائی انداز میں کی تھی، کوئی اثر نہیں ہوا کہ وہ پاکستان کو کامن ویلتھ میں لائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے مسٹر جناح کی پریشانی کا ذکر مزہ لے کر کیا اور اس کو اپنی فتح قرار دیا کہ وہ مسٹر جناح کو پریشان کر سکے۔ کیمبل جانسن وائسرائے کے اس جلسے کے متعلق آگے لکھتے ہیں، آج ہماری عام بحث ان دو متبادل منصوبوں پر تھی، یعنی ہندوستان کو بلقان کی طرح تقسیم کرنے کا منصوبہ اور ہندوستان کو متحد رکھنے کا منصوبہ۔ یہ بحث بڑی صفائی کے ساتھ ہوئی اور پوری ہوئی۔ ماؤنٹ بیٹن اس الجھن کی تہ تک پہنچ گئے اور انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ پہلے مجھے یہ چاہیے کہ کانگریس سے وزارتی مشن کا منصوبہ پورے کا پورا منظور کرا لوں، اور پھر جناح کے سامنے آؤں اور یہ صورت پیش کروں کہ یا اس میں شریک ہوں یا کٹا پٹا پاکستان قبول کریں۔ جارج ایبل کو اس میں شبہ تھا کہ کانگریس اپنی پالیسی بدلے گی، وہ شمالی مجموعوں پر دباؤ ڈال کر مسلم لیگ کو اس کے لیے پہلے ہی مجبور کر چکی تھی کہ وزارتی مشن کے منصوبے کی منظوری کو واپس لے۔ جارج ایبل نے صحیح بات کہی، उलझन की तह को माउंट बैटन नहीं बल्कि जॉर्ज एबल पहुँचे। मगर माउंट बैटन का तो मिशन ही ये था कि कांग्रेस की ज़िदें पूरी करें और इसके मुकाबले में मुस्लिम लीग को दबाएं। लिहाजा उन्होंने ये ख्याल छोड़ दिया कि कांग्रेस से वजारती मिशन का पूरा मंसूबा मंजूर कराएं। मुसलमानों ने किसी ज़माने में अपने मामलात वायसरायों, बरतानवी माहरीन सियासत और बरतानवी पार्टियों की खुशनूदी और खातिर व खुशामद पर मुनहसर नहीं किए थे। उन्होंने अपने हक के लिए हमेशा हक के तौर पर दावा किया और इसकी माकूलियत पर एतमाद। कायदे आज़म और लॉर्ड माउंटबेटन से मुलाकातें होती रहीं। माउंटबेटन शहजादगी की तरंग में रहे और इन इख्तियारात के ज़ोम में जो इनको हुकूमत बरतानिया ने दिए थे, और कायदे आज़म ने इस पर एतमाद के मुसलमानों का मामला हक और इंसाफ पर मबनी है इनसे गुफ्तगू शनीद की। वो फ़िरकावाराना अपील शाया हुई जिसका ऊपर जिक्र किया गया है। यकीनन कायदे आज़म की अपील पर मुसलमानों के हाथ तो वहीं रुक जाते जहाँ वो इस वक्त थे, मगर सिखों और राष्ट्रीय सेवक सिंह वालों के हाथ कौन रोकता, और इस अपील का खातिरखा असर नहीं हुआ। ये हंगामे सिर्फ पंजाब ही तक महदूद ना थे। गढ़ मक्टेश्वर के वाक़े के बाद शुमाली यूपी में जो बदमनी शुरू हो गई थी वो आगे बढ़कर मेवात में फैली और आगरा से रियासत अलोर तक एक वसी इलाका जहन्नुम बन गया। मेवाती सब मुसलमान थे, इन पर चारों तरफ से हिंदू हमले कर रहे थे। हिंदुओं के हमलों का वो आसानी से मुकाबला कर सकते थे, मगर फ़ौज और पुलिस जो बलदेव सिंह और सरदार वल्लभ भाई पटेल के मातहत थी हिंदुओं की पूरी पूरी मदद कर रही थी। इस मदद के साथ वाकई मेवातियों का कत्ल आम हुआ। दिल्ली और अतराफ दिल्ली में इस वक्त मुसलमानों पर ऐसा खौफ व हिरासतारी था कि गोया गनीम की फ़ौज की हिरासत में है और इनकी कोई चीज़ महफूज नहीं है। इस हर ज़माने में हुकूमत बरतानिया का यही मुतमय नज़र रहा कि हिंदुस्तान एक ताकतवर मरकज़ के तहत मुत्तहदा मुल्क रहे। अब भी उसने लॉर्ड माउंटबेटन को यही हिदायत की थी और हिंदुस्तान के मसले के तस्फ़िये के लिए उसकी नज़र में वजारती मिशन का मंसूबा काबिल तरजीह था, मगर इसकी ये शर्त कि दोनों बड़ी पार्टियों की रजामंदी लाजमन हासिल हो, कांग्रेस की ज़िद की वजह से पूरी होनी मुमकिन ना थी कि मुस्लिम अक्सरियत के सूबे फ़िरका वाराना बुनियाद पर ज़रूर तकसीम हो। कांग्रेस के नज़दीक ये बात बिल्कुल हक थी कि पूरे हिंदुस्तान की मुस्लिम आबादी इस वैदानी हुकूमत की ग़ुलामी में दे दी जाए जिसमें दायमी और मुस्तकिल हिंदू अक्सरियत रहने वाली थी, मगर ये नहीं कि पंजाब, बंगाल और आसाम के वो अज़ला और परगने जिनमें हिंदुओं और सिखों की आबादी कुछ ज़्यादा थी, इन मजमुओं में शरीक हों जिनमें मुसलमानों की अक्सरियत होती। अब चूंकि यह तय कर दिया गया था कि जून 1948 तक बरतानिया ज़रूर हिंदुस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारियों से सबकदोश हासिल करेगा, इसलिए माउंटबेटन को ये इख्तियार भी दे दिया गया था कि अगर एक मरकज़ी हुकूमत इनको नामुमकिन मालूम हो तो हुकूमत बरतानिया को मुत्तला करें कि इख्तियारात मुंतकिल करने की दूसरी सूरत कौन सी मुनासिब होगी। गांधी की यह तजवीज़ कि मौजूदा हुकूमत को बर्खास्त करके मिस्टर जिन्ना को दावत दी जाए कि वो हुकूमत कायम करें और इनको ये इख्तियार दिया जाए कि चाहें तो इस हुकूमत में तमाम मुसलमान रख लें, तमाम हिंदू रख लें या सब कौमों के नुमाइंदे रखें, लेकिन अगर जिन्ना ये दावत कबूल ना करें तो यही दावत कांग्रेस को दी जाए। जैसी थी वैसा ही इसका हशर हुआ। वायसराय के अमले के एक जलसे में इसके मुतालिक कहा गया कि ये वही पुराना पतंग है जिसका रंग तक तब्दील नहीं किया गया। ख़ुद कांग्रेसी लीडरों ने इसको नाकाबिले अमल करार दिया और मंजूर नहीं किया। गांधी ने वायसराय को इत्तला दी कि कांग्रेस ने इनकी तजवीज़ मंजूर नहीं की और मैंने आइंदा गुफ्तगू शनीद का तमाम काम कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के हवाले कर दिया है। लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान की पार्टियों के लीडरों से गुफ्तगू करने के बाद जल्द इस नतीजे पर पहुंच गया कि कैबिनेट मिशन के मंसूबे के मुताबिक पूरा हिंदुस्तान एक मरकज़ी हुकूमत के मातहत नहीं रह सकता। लिहाजा उन्होंने एक तरफ लीडरों से गुफ्तगू जारी रखी और दूसरी तरफ एक मुतबादल मंसूबा भी मुरतब करते रहे। नया मंसूबा 15 और 16 अप्रैल को माउंटबेटन ने सूबों के गवर्नरों की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इसमें बहस व गुफ्तगू के लिए उन्होंने अपना मुतबादल मंसूबा पेश किया। ये मंसूबा सूबों की तकसीम के साथ हिंदुस्तान की तकसीम का था। कांग्रेस की रविश ये थी कि अगर वजारती मिशन के मंसूबे के मुताबिक हिंदुस्तान में इस कस्म की वफाकी हुकूमत भी कायम हो जिसमें इंडियन यूनियन और मुस्लिम अक्सरियत के सूबे दो मजमुओं की सूरत में शरीक हों, तब भी वो पंजाब, बंगाल और आसाम के इन हिस्सों की तकसीम पर इसरार करेगी जिनमें हिंदुओं की तादाद मुसलमानों से ज़्यादा थी। इसका ये दावा था कि इनको हिंदू यूनियन में शरीक होना चाहिए और इसका ये दावा बयान तौर पर 16 मई के मंसूबे की तमाम शरायत के ख़िलाफ़ था। 20 अप्रैल को नेहरू ने कहा, अगर मुस्लिम लीग पाकिस्तान चाहती है तो पाकिस्तान ले सकती है, मगर इस शर्त पर कि वो हिंदुस्तान के इन हिस्सों को नहीं लेगी जो पाकिस्तान में शरीक नहीं होना चाहते। 28 अप्रैल को राजेंद्र प्रसाद सदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस तमहीद के साथ कि हमने 16 मई 1946 का मंसूबा मंजूर कर लिया है ये कहा, हम इस पर इसरार कर सकते हैं और हमें इसरार करना चाहिए कि हिंदुस्तान के तमाम हिस्सों में एक उसूल बरता जाए और किसी नाराज़मन हिस्से मुल्क पर कोई फ़ैसला मुसल्लत ना किया जाए, ख़ास इसके मायने यही क्यों ना हो कि सिर्फ हिंदुस्तान की तकसीम नहीं बल्कि बाज़ सूबों की तकसीम भी अमल में आए। इसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए और यह हो सकता है कि असेंबली को ऐसी तकसीम का दस्तूर वज़ा करना पड़े। गोया अब कांग्रेस इसके दर पे हो गई थी कि मुस्लिम अक्सरियत के सूबे ज़रूर तकसीम किए जाएं। कायद आज़म ने इस पर एक बयान शाया किया जिसमें उन्होंने कहा कि बंगाल और पंजाब की तकसीम तबाहकुन तहरीक है जो गुस्से और अदावत से हुई है। मुसलमानों के मुतालबा पाकिस्तान की तह में ये उसूल है कि मुसलमानों को कौमी वतन और कौमी वतन में कौमी दौलत मिले जो इन 6 सूबों पर मुश्तमिल हो, पंजाब, सरहद, सिंध, बलूचिस्तान, बंगाल और आसाम। अगर पंजाब और बंगाल तकसीम हो तो फिर इसी तरह दूसरे सूबों को भी तकसीम करना पड़ेगा। सूबों की इंतज़ामी, इक्तसादी और सियासी ज़िंदगी की बुनियाद पर इस तरीके से एक ज़र्ब लगेगी क्योंकि एक सदी से इसी बुनियाद पर इनकी तामीर हुई है और ख़ुद इख्तियार सूबों की हैसियत से उन्होंने नशोनुमा पाई है और ये काम कर रहे हैं। कायद आज़म ने फरमाया कि जल्द या बदिर आबादियों का मुबादला करना पड़ेगा और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतों के ज़रिए ये मौसर तरीक़े पर हो सकेगा। आखिर में उन्होंने कहा कि अफवाज तकसीम की जाएँ और हिंदुस्तान और पाकिस्तान को कलियतन आज़ाद, ख़ुद मुख्तार और साहिब हाकमियत बना दिया जाए। कांग्रेस की इस नई हरकत से कि उसने सूबों की तकसीम का मुतालबा किया, पंजाब में सिखों ने खालिस्तान और हिंदू अक्सरियत के सूबों में मुसलमानों ने इन सूबों के इन इलाकों की तकसीम के लिए मुतालबा किया जहां उनकी अक्सरियत थी। इससे लॉर्ड माउंटबेटन को ये यकीन आ गया कि मुसलमान और हिंदू दोनों तकसीम ही चाहते हैं और हिंदुस्तान के मसले का हल सिवाय तकसीम के कोई और नहीं है। इसलिए उन्होंने इसी बुनियाद पर एक मंसूबा मुरतब करके लॉर्ड इज़्मे और जॉर्ज एबल के साथ 2 मई को इंग्लिस्तान भेजा और हुकूमत बरतानिया से ये इसरार ये दरख्वास्त की कि 10 मई तक वो अपनी मंजूरी भेज दे। लॉर्ड माउंटबेटन को ये अंदेशा था कि अगर हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के फ़ैसले में मज़ीद ताखिर हुई तो बदमनी इस कदर बढ़ जाएगी कि इस पर काबू पाना दुश्वार होगा और इंतकाल इख्तियार का अमल भी मुमकिन ना रहेगा। माउंटबेटन के इंतज़ार का ज़माना राहत से गुजारने के लिए शिमले चले गए। इनके पीछे पीछे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शिमले पहुँचे और इनके साथ कृष्णा मेनन भी थे। वायसराय के अमला खास के लोगों के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू के बड़े गहरे ताल्लुकात थे जो दोनों अपने मकासद की तकमील के लिए नहायत अहतमाम से बढ़ाते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू शिमले में वायसराय के मेहमान हुए। वायसराय का मंसूबा बाज़ अहम तरमीमात के साथ इंग्लिस्तान से मशहूर होकर आया। इससे पहले कि हिंदुस्तान की पार्टियों के दूसरे लीडर इससे वाकिफ़ हों, वायसराय ने वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिखा दिया। नेहरू ने बड़ी बरहमी के साथ इसको मुस्तरद कर दिया। अपने कमरे पर आकर एक मुफसल ख़त में अपने इख्तलाफ की वजूह लिखकर उन्होंने वायसराय को भेज दी। इस पर वायसराय को सख्त वहशत हुई। मिस्टर वीपी मेनन और वायसराय के दरमियान मशवरा हुआ। वीपी मेनन ने अपनी किताब में यह दावा किया है कि उन्होंने लॉर्ड वीवल ही के ज़माने में और इनकी मंजूरी से वज़ीर हिंद को इंतकाल इख्तियार का कोई मंसूबा भेजा था जो मरतबा नौ आबादियात की बुनियाद पर था। मेनन लिखते हैं कि मिस्टर पटेल से गुफ्तगू करके उन्होंने पहले ही इस पर इनकी मंजूरी हासिल कर ली थी। इसमें किसी शुबे की गुंजाइश नहीं है कि इंग्लिस्तान से जो मंसूबा मंजूर होकर आया था वो मुसलमानों के हक़ में बेहतर था और लॉर्ड माउंटबेटन के मंसूबे में वजारत ने जो तरमीमात की थी वो मुसलमानों के लिए मुफीद थी। किसी वजह से नेहरू इसको देखकर परेशान हुए और उन्होंने मुस्तरद कर दिया। वो मंसूबा जो लॉर्ड माउंटबेटन ने इंग्लिस्तान भेजा था क्या था और हुकूमत बरतानिया ने इसमें तरमीमात की वो क्या थी, ये सिवाय इनके स्टाफ और पंडित जवाहरलाल नेहरू के किसी और को मालूम नहीं हुई। مگر بقول مسٹر وی پی مینن وہ ترمیمات وائس رائے کو پسند نہ تھیں۔ نہرو نے بھی وہ پسند نہ کی اور مینن کی اسکیم پر دونوں نے اتفاق کیا۔ نہرو نے بلا تکلف اپنا کامل آزادی کا وہ عظیم متمع نظر جس پر 1930 سے وہ حلف اٹھائے ہوئے تھے ترک کر دیا۔ یہ پلان پیش کرنے کے لیے جو ترمیمات کے ساتھ انگلستان سے منظور ہو کر آیا تھا، وائسرائے نے 17 مئی کو پارٹیوں کے لیڈروں کا جلسہ طلب کیا تھا۔ اب انہوں نے ایک سرکاری اعلان کے ذریعے وہ 2 جون کے لیے ملتوی کیا۔ نئے پلان کا خاکہ انگلستان بھیجا گیا اور 14 مئی کو وہ شملے سے دہلی واپس آ گئے۔ دہلی میں ان کو وزیر اعظم انگلستان کا پیغام ملا کہ انگلستان آئیں۔ حکومت برطانیہ کے منظور کیے ہوئے پلان کے مقابلے میں انہوں نے دوسرا پلان بھیجا تھا۔ اس کے اسباب و وجوہات سمجھنے کے لیے حکومت برطانیہ نے ضروری سمجھا کہ وائسرائے سے بالمشافہ گفتگو کریں، اور وائسرائے نے یہ ضروری سمجھا کہ انگلستان جانے سے قبل تمام پارٹیوں سے اس نئے پلان کو منظور کرا لیں۔ انہوں نے مسٹر وی پی مینن سے کہا کہ وہ لیڈروں کو دکھانے کے لیے پلان کا خاکہ لکھ دیں۔ مینن کا بیان ہے کہ میں نے 16 مئی کو اس معاہدے کا خاکہ مرتب کیا جو حسب ذیل تھا۔ الف، لیڈر اس ضابطے پر اتفاق کرتے ہیں جو اس کے لیے لوگوں کے رائے معلوم کرنے کی غرض سے وضع کیا گیا ہے کہ ہندوستان کی تقسیم ہونی چاہیے یا نہیں۔ بے، یہ فیصلہ ہونے کی صورت میں کہ ہندوستان کے اندر صرف ایک مرکزی اختیار ہو، مرتبہ نو آبادی کی بنیاد پر اختیار حکومت موجودہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کو منتقل کر دیا جائے۔ جیم، یہ فیصلہ ہونے کی صورت میں کہ ہندوستان کے اندر 2 خود مختار دولتیں ہوں، دونوں دولتوں کی مرکزی حکومتیں اپنی اپنی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلیوں کی ذمہ داری میں مرتبہ نو آبادی کی بنا پر اختیارات لیں گی۔ دال، دونوں میں سے جو بھی صورت ہو، انتقال اختیارات گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ سن 1935 کی بنیاد پر ہوگا، جس میں مرتبہ نو آبادی کی حیثیت کے مطابق ترمیم کر دی جائے گی۔ ہے یہ کہ دونوں نو آبادیوں کا گورنر جنرل مشترکہ ہوگا، اور یہ کہ موجودہ گورنر جنرل کا دوبارہ تقرر کیا جائے گا۔ واو، تقسیم کے موافق فیصلہ ہونے کی صورت میں سرحد کے لیے ایک کمیشن مقرر کیا جائے گا۔ زے، دونوں مرکزی حکومتوں کی سفارش پر گورنروں کا تقرر ہوگا۔ ہے جب دونوں نو آبادیاں وجود میں آ جائیں گی تو ہندوستان میں جو مسلح افواج ہیں وہ ان کے درمیان تقسیم کر دی جائیں گی۔ افواج کی پوری پوری جمعیتیں، یعنی کہ یونٹس، ان علاقوں کے مطابق جہاں وہ بھرتی ہوئی ہیں، ایک یا دوسری نو آبادی کے حصے میں رکھی جائیں گی اور اسی حکومت کے انتظام میں ہوں گی۔ لیکن وہ جمعیتیں جو مخلوط ہوں، ان کی علیحدگی اور دوبارہ تقسیم کمیٹی کے سپرد کی جائے گی، جو فیلڈ مارشل سر کلائیڈ آکنلک اور دونوں نو آبادیوں کے چیف آف جنرل اسٹاف پر مشتمل ہوگی۔ اور ایک کونسل اس کی نگران ہوگی، جس میں گورنر اور دونوں وزراء دفاع ہوں گے۔ افواج کی تقسیم کا کام ختم ہوتے ہی کونسل ختم ہو جائے گی۔ وائسرائے نے سمجھوتے کے ان عنوانات کا یہ مسودہ منظور کیا۔ اس کے بعد کانگریس کی طرف سے نہرو اور پٹیل کو، مسلم لیگ کی طرف سے قائد اعظم لیاقت علی خان کو، اور سکھوں کی طرف سے بلدیو سنگھ کو بلا کر ان سے گفتگو کی گئی۔ کانگریس اور پنڈت جواہر لال نہرو نے اس شرط پر اس کو منظور کیا کہ دوسری پارٹیاں بھی منظور کریں۔ وائسرائے یہ چاہتے تھے کہ ہر پارٹی سے تحریر میں اس کی منظوری حاصل کر لیں۔ نہرو اور پٹیل نے کانگریس کی طرف سے منظوری کا خط لکھ دیا، اور بلدیو سنگھ نے سکھوں کی طرف سے۔ قائد اعظم اور لیاقت علی خان مسودہ منظور کرنے کے لیے تیار تھے، مگر تحریر میں قطعی منظوری کے لیے انہوں نے یہ ضروری قرار دیا کہ وہ کونسل اور انڈیا مسلم لیگ میں پیش ہو اور وہ اس کو منظور کرے۔ یقیناً اس میں 15 روز لگتے، مگر ماؤنٹ بیٹن کو جلدی تھی، وہ اپنی لندن روانگی 15 روز کے لیے ملتوی نہیں کر سکتے تھے۔ اس سلسلے میں ماؤنٹ بیٹن اور قائد اعظم کے متعلق جو کچھ کیمبل جانسن نے نقل کیا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قائد اعظم کے ساتھ وائسرائے کا طرز عمل کسی حد تک کسی قدر خاصمانہ تھا۔ وہ لکھتا ہے، ماؤنٹ بیٹن اپنی اس کوشش میں ناکام ہوئے کہ مسودے پر جناح اور لیاقت علی خان کے دستخط لیں یا اس کی منظوری کا خط ہی ان سے حاصل کر لیں۔ بقول ماؤنٹ بیٹن، وہ اس کا اصول قبول کرنے کو تیار تھے، لیکن تحریر میں اپنی رضامندی دینے کے لیے تیار نہیں۔ مینن نے بیان کیا کہ نہرو اور پٹیل کو سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ جناح کو وہ منصوبہ اس طرح منظور کرنا چاہیے کہ اس سے یہ بات واضح ہو جائے کہ ملک کے متعلق ان کا یہ آخری اور قطعی دعویٰ ہے، صرف عارضی انتظام نہیں۔ ماؤنٹ بیٹن نے یہ محسوس کیا کہ اگر جناح اتنا واضح کر دیں کہ خود اب انہوں نے یہ اعلان منظور کر لیا ہے اور اس کے نفاذ کے لیے وہ اپنا اثر استعمال کریں گے تو کانگریس مطمئن ہو جائے گی۔ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ میں نے بڑی احتیاط سے اس کا اندازہ کیا ہے کہ اس دھمکی کا مسٹر جناح پر کیا اثر ہوا ہے کہ اگر سمجھوتے میں ناکامی ہوئی تو پورا اختیار مرتبہ نو آبادی کی بنیاد پر عبوری حکومت کے سپرد کیا جائے گا۔ جناح پر بظاہر بالکل سکون طاری رہا اور انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اگر یہ ہو تو وہ اس کو روک نہیں سکتے۔ بعض اعتبار سے جناح اور ماؤنٹ بیٹن کی ڈپلومیسی میں یہ نہایت ہی نازک اور فیصلہ کن لمحہ تھا۔ ماؤنٹ بیٹن نے محسوس کیا کہ جناح کا تاثر غیر معمولی بھی تھا اور پریشان کن بھی۔ وہ اتنا بڑا عاقلانہ تھا۔ امتحانی غبارہ اوپر گیا اور پھر نیچے آیا، یعنی مسٹر جناح کو بڑا غصہ آیا مگر وہ اس کو پی گئے، جو صرف اس کی شہادت ہے کہ جناح کے اعصاب بڑے قوی ہیں۔ ماؤنٹ بیٹن نے یہ محسوس کیا کہ جناح کو اس شہید کی حیثیت سے اپنی طاقت کا خوب اندازہ ہے جس کو برطانیہ نے کانگریس کی قربان گاہ پر تکہ بوٹی کر دیا ہو۔ ماؤنٹ بیٹن 18 مئی کو لندن روانہ ہو گئے اور انہوں نے یہ سفر بڑے تیز ہوائی جہاز سے کیا۔ 24 گھنٹے سے کچھ زیادہ ہی وقت لگا کہ وہ لندن پہنچ گئے۔ وزارت کی انڈیا پر برہما کمیٹی اور وزیر اعظم سے معاملات طے کرنے میں ماؤنٹ بیٹن کو کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ انہوں نے مجوزہ نیا پلان منظور کرایا اور پھر وزارت نے اس کے متعلق اپنا بیان مرتب کیا۔ ماؤنٹ بیٹن 31 مئی کو اس اجازت کے ساتھ واپس آئے کہ 2 جون کو ہندوستانی لیڈروں کے سامنے وہ بیان پیش کر دیں۔ باب نمبر 26، تقسیم ہند کا منصوبہ منظور ہوا۔ انگریزوں کے دل سے اس کا قلق کسی طرح نہیں جاتا تھا کہ ان کی یہ 150 سال کی تمنا پوری نہیں ہو سکتی کہ ہندوستان ایک مرکزی حکومت کے ماتحت ایک ملک رہے۔ مگر وہ یہ چاہتے کیوں تھے اور اس کے لیے کوشا کیوں تھے؟ ہندوؤں کے ساتھ دوستی کے لیے ہرگز نہیں، مسلمانوں کے ساتھ اس تاریخی رقابت کی وجہ سے یقیناً کہ ان کی تہذیب اور ان کے تمدن میں عالمگیر ہونے کی بے انتہا صلاحیت ہے۔ جس دن مسلمانوں میں اس کا شعور پیدا ہو گیا اور اسلامی تہذیب اور کلچر کے محاسن نمایاں کرنے پر وہ کمر بستہ ہو گئے، اسی دن سے مغربیت پسپا ہونے لگے گی۔ فاتح ہونے کے باوجود برطانیہ جنگ سے اس قدر شکستہ اور مزمحل برآمد ہوا تھا کہ ہندوستان کو چھوڑنے پر مجبور تھا، مگر وہ اس کو اس طرح چھوڑنا چاہتا تھا کہ وہ مشرق میں مغربی استعمار کے استحکام کے لیے اعلی کار بنا رہے۔ یہ صرف اسی طرح ہو سکتا تھا کہ ہندوستان میں مسلمان بے اختیار اور لاچار ہو کر رہیں تاکہ عالمگیر سیاست میں ان کا دخل نہ ہو اور بالآخر مسخ یا فنا ہو جائیں۔ یہ خدمت ہندوؤں سے اچھی کوئی اور انجام دے ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ عالمگیر پیمانے پر ان کا کوئی مقصد نہیں اور تحتے اس تسلط اقوام پر جبر کرنے میں روئے زمین پر ان کا کوئی ہمسر نہیں۔ اس لیے انگریزوں کو اصرار تھا کہ ہندو استبداد کے ماتحت ہندوستان متحد رہے، لیکن انگریزوں کی یہ تمام تدبیریں جو انہوں نے اس مقصد کے لیے کیں، ہندوؤں کی سیاسی بے بصیرتی اور قائد اعظم کی بیدار مغزی کی وجہ سے ناکام ہو گئیں۔ انگریزوں نے ہندوستان میں انتقال اختیارات کے لیے یہ آخری منصوبہ پیش کیا اور اس نوحے کے ساتھ ملک موزن کی گورنمنٹ کو امید تھی کہ 16 مئی کے پلان کا عمل درآمد کرنے میں دونوں پارٹیاں تعاون کر سکیں گی، لیکن پوری نہیں ہوئی۔ ملک موزن کی گورنمنٹ ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ ہندوستان کی مرضی کے مطابق اختیارات منتقل کیے جائیں۔ اگر ہندوستان کی سیاسی پارٹیوں کے درمیان سمجھوتا ہو جاتا تو یہ کام آسان ہوتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ یہ ملک موزن کی گورنمنٹ کے ذمے آ گیا کہ کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرے جس سے ہندوستان کے باشندوں کی خواہشات معلوم ہو سکیں۔ ملک موزن کی گورنمنٹ یہ واضح کر دینا چاہتی ہے کہ اس کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ ہندوستان کے لیے وہ کوئی قطعی دستور منظور کرے، یہ صرف ہندوستانیوں کے کام کرنے کا کام ہے۔ اس منصوبے میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے جو فریقوں کو متحدہ ہندوستان کے لیے گفت و شنید کرنے میں مانے آئے۔ ملک موزن کی گورنمنٹ کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ موجودہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے کام میں مخل ہو۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی واضح ہے کہ جو دستور وہ وضع کرے گی وہ ملک کے ان حصوں پر نافذ نہیں ہوگا جو اس کو قبول کرنے کے لیے رضامند نہ ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایسے علاقوں کے لوگوں کی اس کے متعلق مرضی معلوم کرنے کا بہترین اور قابل عمل طریقہ ہو کہ موجودہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی سے اپنا دستور وضع کرنا چاہتے ہیں یا کسی نئی جداگانہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی سے، جس میں انہیں علاقوں کے نمائندے ہوں جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ موجودہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں شریک نہیں ہوں گے۔ یہ ہو چکے تب بھی یہ ممکن ہوگا کہ اس ایک مختار مجاز یا ایک سے زیادہ مختاران مجاز کا تعین کیا جائے جن کو اختیار منتقل ہوگا۔ اس مقصد کے لیے بنگال اور پنجاب کی مجالس واضحان قانون کو دو دو حصوں میں مجتمع ہونا چاہیے، ایک میں مسلم اکثریت کے اضلاع کی نیابت ہو اور دوسرے حصوں میں دونوں صوبوں کے بقیہ علاقوں کے اضلاع کی آبادی کا تعین کرنے کے لیے 1941 کی مردم شماری کے اعداد و شمار مستند سمجھے جائیں۔ ان دونوں صوبوں میں مسلم اکثریت کے اضلاع وہ تھے جو بیان کے ضمیمے میں درج ہیں۔ مجلس واضحان قانون کے دونوں حصوں کے ارکان جو الگ بیٹھیں گے، ان کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ اس کے متعلق رائے دیں کہ آیا صوبہ تقسیم کیا جائے یا نہیں۔ اگر ہر ایک حصے کی سادہ اکثریت فیصلہ کرے گی کہ تقسیم کی جائے تو تقسیم ہو جائے گی، اور اسی کے مطابق انتظامات عمل میں آئیں گے۔ اس سے پہلے کہ تقسیم کے لیے فیصلہ کیا جائے، یہ اچھا ہے کہ ہر حصے کے نمائندوں کو پہلے سے یہ معلوم ہو جائے کہ اگر دونوں حصوں نے یہ فیصلہ کیا کہ صوبہ متحد رہے، تب یہ پورا صوبہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں شریک ہوگا۔ اس لیے اگر دونوں حصوں میں سے کسی حصے کا کوئی ممبر یہ مطالبہ کرے تو مجلس واضحان قانون کے تمام ارکان کا ایک جلسہ ہوگا جس میں اس مسئلے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس صورت میں کہ تقسیم کے لیے فیصلہ ہو جائے، مجلس واضحان قانون کا ہر حصہ ان علاقوں کی طرف سے جن کی وہ نمائندگی کرتا ہے یہ فیصلہ کرے گا کہ آیا اس کا دستور موجودہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی وضع کرے گی یا نئی اور جدا گانا۔ بنگال اور پنجاب کے مسلم اور غیر مسلم اضلاع میں تقسیم بالکل ابتدائی اور عارضی کارروائی ہوگی۔ جیسے ہی ان دونوں صوبوں میں سے کسی کی تقسیم کا فیصلہ ہوگا، گورنر جنرل حد بندی کے لیے ایک باؤنڈری کمیشن مقرر کر دیں گے، اور اس کے ارکان و شرائط تحقیق ان کے مشورے سے طے ہوں گے جن سے ان معاملات کا تعلق ہے۔ سندھ کی مجلس واضحان قانون پوری کی پوری ایک خاص جلسے میں یہ فیصلہ کرے گی کہ آیا اس کا دستور موجودہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی وضع کرے یا نئی اور جدا گانا کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی۔ صوبہ سرحد کی حیثیت چونکہ خاص ہے، اس لیے اس کو یہ موقع دینا ضروری ہوگا کہ جب پورا پنجاب یا اس کا ایک حصہ یہ فیصلہ کر لے کہ وہ موجودہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں شریک نہیں ہوگا، تب وہ اپنی حالت پر دوبارہ غور کرے۔ موجودہ مجلس واضحان قانون کے انتخابات کرنے والوں یعنی ووٹروں سے اس پر استصواب رائے کرایا جائے گا کہ آیا وہ موجودہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں شریک ہونا چاہتے ہیں یا نئی اور جدا گانا میں۔ اگرچہ آسام غلبے کے ساتھ غیر مسلم اکثریت کا صوبہ ہے، مگر ضلع سلہٹ جو بنگال سے متصل ہے غلبے کے ساتھ مسلم ہے۔ اگر یہ طے ہوا کہ بنگال کی تقسیم کی جائے تو ضلع سلہٹ میں اس کے لیے استصواب رائے عامہ ہوگا کہ آیا ضلع سلہٹ آسام کا حصہ رہے یا مشرقی بنگال کے نئے صوبے کے ساتھ اس کو شامل کر دیا جائے۔ اگر فیصلہ ہوا کہ وہ مشرقی بنگال کے ساتھ شامل ہو تو اسی قسم کی شرائط تحقیقات کے ساتھ جو بنگال اور پنجاب کے لیے ہوں گی، اس کے لیے بھی حد بندی کمیشن مقرر کیا جائے گا تاکہ ضلع سلہٹ کے وہ علاقے الگ کر دیے جائیں جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ بہر صورت آسام کا بقیہ صوبہ موجودہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کی کارروائی میں شریک ہوتا رہے گا۔ اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ بنگال اور پنجاب کی تقسیم ہوگی تو ان میں ہر ایک کی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے لیے نمائندے منتخب کرنے کی غرض سے جو وزارتی مشن کے اصول کے مطابق 10 لاکھ آبادی پر ایک کی نسبت ہوں گے، تازہ انتخابات کی ضرورت ہوگی۔ اس فیصلے کی صورت میں کہ ضلع سلہٹ مشرقی بنگال میں شامل کیا جائے، ایسے ہی انتخابات سلہٹ کے لیے بھی ہوں گے جس تقسیم کے متعلق بھی فیصلہ ہوگا، اس کے انتظامی نتائج کے متعلق جلد سے جلد گفت و شنید کی جائے گی۔ جو مختار و مجاز وارث صحیح ہوگا وہ شمال و مغربی سرحد کے قبائل سے معاہدات کے لیے گفت و شنید کرے گا۔ بڑی سیاسی پارٹیوں کی اس خواہش سے ہمدردی ظاہر کرنے کے بعد کہ اختیار جلد منتقل کیا جائے، بیان میں یہ اعلان کیا گیا کہ ملک موزن کی گورنمنٹ اس کے لیے تیار ہے کہ جون 1948 سے بھی قبل مرتبہ نو آبادی کی بنیاد پر ایک یا دو وارث سے مختار مجاز یا مختاران مجاز کو اس فیصلے کے مطابق یہ اختیار منتقل کر دے جو منصوبے کے تحت میں کیا جائے گا۔ یہ عمل کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے اس فیصلے میں مخل نہیں ہوگا کہ ہندوستان کے وہ حصے جن کی وہ نمائندہ ہیں برطانوی دولت مشترکہ میں شریک رہیں یا نہ رہیں۔ لیڈروں کی کانفرنس۔ 2 جون کو لیڈروں کی وہ کانفرنس منعقد ہوئی جس میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 3 جون 1947 کا مذکورہ بالا منصوبہ ہندوستانی لیڈروں کے سامنے پیش کیا۔ اس میں انہوں نے ایک مفصل تقریر کی جس میں یہ کہا کہ گزشتہ پانچ سال کے اندر میں بڑی اہم کانفرنسوں میں شریک رہا ہوں جہاں جنگ کی قسمت کے فیصلے ہوئے ہیں، لیکن صاف بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی فیصلہ ایسا نہ تھا جس کا دنیا کی تاریخ پر اس قدر اہم اثر ہوا جیسا ان فیصلوں کا اثر ہوگا جو اس جلسے میں ہونے والے ہیں۔ انہوں نے یہ واضح کیا کہ میں آپ کی مرضی کے خلاف جلدی نہیں کر رہا ہوں، میں نے جس کسی سے بات کی اس نے مجھ پر شدید فوریت کا احساس ظاہر کیا، وہ چاہتے تھے کہ تذبذب اور بے اطمینانی کی موجودہ حالت ختم ہو، لہٰذا جتنی جلد اقتدار منتقل کیا جائے بہتر ہے۔ ماؤنٹ بیٹن نے وزارتی مشن کے منصوبے کے متعلق پارٹیوں کے طرز عمل اور اس کی عدم منظوری کے اسباب کا ذکر کرنے کے بعد بتایا کہ موجودہ منصوبہ لندن میں کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ حزب اختلاف یعنی کنزرویٹو پارٹی بھی اس کی موبد ہے۔ انہوں نے بڑی ہوشیاری سے بیان کے 20ویں پارے کے منصوبے سے لیڈروں کو آگاہ کیا، جن میں یہ تھا کہ جون 1948 سے قبل ہی دونوں نو آبادیوں کو اختیارات منتقل کر دیے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ برطانیہ مرتبہ نو آبادی اس وجہ سے منظور نہیں کر رہا کہ ہندوستان میں اس کا دخل باقی رہے، بلکہ اس وجہ سے کہ انتقال اختیار میں تجیل مرتبہ نو آبادی ہی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے لیڈروں کو 3 جون 1947 کے بیان کی نقلیں دے دیں۔ انہوں نے لیڈروں سے کہا کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس پر آپ اپنی کامل رضامندی دے دیجئے تو میری خواہش آپ کے ضمیر کے خلاف ہوگی، اس لیے میں صرف آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ امن پسندی کی اسپرٹ کے ساتھ اسے قبول کر لیجئے۔ نہرو نے کہا کہ کانگریس کامل طور پر تو اس منصوبے کو ہرگز منظور نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی قبول کر لے گی۔ قائد اعظم نے کہا کہ میں تنہا اس معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، بلکہ مجھے اور ورکنگ کمیٹی دونوں کو قطعی فیصلے سے پہلے اپنے آقاؤں یعنی کاؤنسل کے سامنے جانا پڑے گا جو قوم کے نمائندوں پر مشتمل ہے۔ ماؤنٹ بیٹن اس پر بولے کہ ایسے وقت آتے ہیں جب لیڈروں کو اپنے پیروں سے مشورے لیے بغیر اہم فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور ان کو یہ اعتماد ہوتا ہے کہ وہ ان کو اپنا ہم خیال کر لیں گے۔ وہ فیصلہ جو چوٹی کے لوگوں نے کیا ہو اور جس کی قوم بعد میں تصدیق کرے جمہوری ضابطے کے مطابق ہوتا ہے۔ قائد اعظم نے کہا کہ میں منصوبے کو منہدم کرنے کے لیے قوم کے سامنے نہیں جاؤں گا، بلکہ اس لیے جاؤں گا کہ اس کو سمجھا کر قبول کرنے پر آمادہ کر لوں۔ یہاں میں ذاتی طور پر بس اتنا یقین دلا سکتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا۔ ماؤنٹ بیٹن یہ چاہتے تھے کہ کانگریس اور مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹیاں اور سکھ آدھی رات گئے تلک اپنے تاثرات سے مطلع کر دیں۔ کرپلانی صدر کانگریس اور بلدیو سنگھ اس پر رضامند ہو گئے کہ شام تک خط بھیج دیں گے۔ قائد اعظم نے کہا کہ وہ وائس ورکنگ کمیٹی کی طرف سے تحریر تو نہ بھیج سکیں گے، لیکن خود آ کر وائس رائے کو زبانی اطلاع دے دیں گے۔ ماؤنٹ بیٹن اس سے مطمئن ہو گیا۔ انہوں نے قائد اعظم، نہرو اور بلدیو سنگھ سے کہا کہ میں کل شام کو آل انڈیا ریڈیو پر سمجھوتے کی کامیابی کے متعلق تقریر نشر کروں گا، میرے بعد آپ تینوں تقریر کریں گے۔ قائد اعظم نے منظور کر لیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے انگلستان جانے کے بعد قائد اعظم نے 22 مئی کی تقریر میں مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان تک 800 میل کی ایک راہ گزر کوریڈور کا مطالبہ کیا تھا۔ اسی دوران میں گاندھی اپنی شام کی پرارتھنا کے جلسوں میں تقسیم کے خلاف سخت پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ ان دونوں باتوں سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو تشویش تھی۔ جلسہ ختم ہونے پر ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم سے کہا کہ جلسے کے بعد ٹھہر جائیں، مگر قائد اعظم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور سب کے ساتھ واپس چلے گئے۔ ماؤنٹ بیٹن نے اس گفتگو کو زمیمے کی ملاقات پر ملتوی کیا، لیکن کسی جگہ اس کی روداد درج نہیں ہے کہ وائسرائے اور قائد اعظم کے درمیان اس مسئلے پر کوئی گفتگو ہوئی۔ مسٹر گاندھی البتہ تیسرے پہر میں 4:30 بجے وائسرائے سے ملنے کے لیے آئے، لیکن بات کرنے اور بولنے کا روزہ رکھ کر۔ مسٹر گاندھی نے تحریر میں جواب دیا کہ جن میں سے ایک یہ تھا، میں نے اپنی تقریر میں کیا ایک لفظ بھی ایس کیا کوئی ایک لفظ بھی ایسا کہا ہے جو آپ کے خلاف ہو، اگر آپ یہ مانتے ہیں تو آپ کی تنبیہ غیر ضروری ہے۔ وائسرائے کو اس پر اطمینان ہو گیا۔ قائد اعظم حسب وعدہ ماؤنٹ بیٹن سے ملنے کے لیے رات کو آئے اور انہوں نے ورکنگ کمیٹی کا تاثر بیان کیا۔ وائسرائے کو اس پر اصرار تھا کہ مسلم لیگ کی طرف سے قطعی منظوری ہونی چاہیے۔ قائد اعظم نے وہی عذر دہرایا کہ کونسل کی منظوری ضروری ہے، اور یہ مزید کہا کہ آئینی طور پر منظوری دینے کا مجھ کو اختیار نہیں ہے۔ اس پر ماؤنٹ بیٹن نے کہا، اگر آپ کا طرز عمل یہ ہے تو کانگریس پارٹی اور سکھ کل صبح کو قطعی منظوری دینے سے انکار کر دیں گے، اس کے بعد اختلال اور بدامنی ہوگی اور آپ اپنا پاکستان کھو دیں گے، غالباً ماؤنٹ بیٹن نے التجا کے انداز میں کہا۔ مسٹر جنا، میرا یہ ارادہ نہیں ہے کہ اس فیصلے میں جو کام ہو چکا ہے اسے میں آپ کو درہم برہم کرنے دوں، چونکہ آپ مسلم لیگ کی طرف سے قبول نہیں کرتے لہٰذا مسلم لیگ کی طرف سے میں بولوں گا، میں یہ کہنے کا خطرہ اپنے ذمے لے لوں گا کہ آپ نے مجھے یقین دلایا ہے اور میں اس سے مطمئن ہوں۔ اگر آپ کی کونسل سمجھوتے کی تصدیق نہ کرے تو آپ میرے اوپر الزام رکھ سکتے ہیں، میری صرف ایک شرط ہے اور وہ یہ کہ جب میں صبح کو جلسے میں کہوں گا کہ مسٹر جنا نے مجھ کو یقین دلایا ہے جس کو میں نے قبول کر لیا ہے اور اس پر مجھ کو اطمینان ہے، تو آپ کسی حال میں اس کی تردید نہیں کریں گے، اور یہ کہ جب میں آپ کی طرف دیکھوں تو آپ اپنے سر کی حرکت سے اپنی منظوری کا اظہار کر دیں گے۔ قائد اعظم نے ماؤنٹ بیٹن کی اس تجویز کا جواب سر کی حرکت ہی سے دیا، زبان سے کچھ نہیں بولے۔ ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم سے آخری سوال یہ کیا، کیا مسٹر جنا کا یہ خیال ہے کہ ماؤنٹ بیٹن کا یہ فعل صحیح ہوگا کہ وہ اٹلی کو یہ مشورہ دیں کہ وہ آگے بڑھیں اور اعلان کر دیں؟ جواب میں قائد اعظم نے کہا ہاں۔ اس یقین دہانی پر ماؤنٹ بیٹن اور ازمے دونوں نے یہ محسوس کیا کہ کونسل آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس سے قبل جو زیادہ سے زیادہ منظوری ہو سکتی تھی وہ مسٹر جنا سے وصول کر لی گئی ہے۔ دوسرے روز صبح کو جلسے میں ماؤنٹ بیٹن نے مسٹر جنا سے ملاقات اور ان کی منظوری کی روداد سنائی۔ مسٹر جنا خاموشی سے سنتے رہے اور حسب قرارداد سر کی حرکت سے انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ کانگریس پارٹی اور سکھوں کی تحریریں آ چکی تھیں، انہوں نے بھی پلان منظور کر لیا تھا اور اس پر کچھ اعتراضات بھی کیے تھے، مگر ماؤنٹ بیٹن نے ان کو یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ میں صورتحال سے واقف ہوں، ان خطوط میں جو تجاویز درج ہیں وہ کسی پارٹی کو منظور نہ ہوں لہٰذا میں اس جلسے میں وہ پیش نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد وائسرائے نے یہ اعلان کیا کہ اس منصوبے کی منظوری اس حد تک 100% کے قریب قریب ہے جتنی کہ ممکن تھی۔ تینوں پارٹیوں کے لیڈروں نے تسلیم کیا کہ یہ ان کی رائے کی صحیح ترجمانی ہے۔ نشری تقریر۔ 3 جون کی شام کو وائسرائے، قائد اعظم، نہرو اور بلدیو سنگھ نے ریڈیو پر تقریریں کی۔ وائسرائے نے کہا، ہمیشہ سے میری یہ مستقل رائے تھی کہ اگر فرقوں کے درمیان معقول حد تک اچھے تعلقات ہوں تو متحدہ ہندوستان بہترین حل ہوگا، لیکن وزارتی منصوبے پر یا کسی اور ایسے منصوبے پر جس سے ہندوستان کی وحدت قائم رہے، باہمی سمجھوتا ناممکن تھا۔ مسلم لیگ نے ہندوستان کی تقسیم کا مطالبہ کیا اور کانگریس نے صوبوں کی تقسیم کے لیے وہی دلائل استعمال کیے، اگرچہ میں صوبوں کی تقسیم کا بھی ایسا ہی مخالف تھا جیسا کہ ہندوستان کی تقسیم کا، مگر وہ دلائل ناقابل تردید معلوم ہوئیں، اس لیے یہ معاملہ ہندوستان کے باشندوں ہی پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ ہندوستان کی تقسیم ہو یا نہ ہو۔ ملکوں کی سرحدیں حد بندی کمیشن طے کرے گا اور یقیناً وہ نہ ہوں گی جو ہنگامی طور پر معین کر دی گئی ہیں۔ سکھوں کے متعلق وائسرائے نے کہا، وہ تمام پنجاب میں اسی طرح بکھرے ہوئے ہیں کہ کوئی تقسیم بھی ہو اس میں سکھوں کی تقسیم ضرور ہوگی۔ یہ خیال کر کے افسوس ہوتا ہے کہ پنجاب کی تقسیم میں، جس کی خود سکھوں نے خواہش کی ہے، کم و بیش سکھوں کی تقسیم ناگزیر ہے۔ واقعی وہ تقسیم کس حد تک ہوگی یہ حد بندی کمیشن پر چھوڑ دیا گیا ہے جس میں سکھوں کی نمائندگی بھی ہوگی۔ وائسرائے نے کہا، پورا منصوبہ بے عیب نہ صحیح، لیکن تمام منصوبوں کی طرح اس کی کامیابی اس جذبہ خیر سگالی پر منحصر ہے جس سے اس کا عمل درآمد ہوگا۔ میں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا ہے کہ انتقال اختیار جلد سے جلد ہو۔ جو تجویز میں نے پیش کی اور مجھے خوشی ہے کہ منظور کر لی گئی، یہ ہے کہ ملک معظم کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ فوراً برطانوی ہند کی 1 یا 2 حکومتوں کو اختیار منتقل کر دے، جن میں سے ہر ایک کو مرتبہ نوآبادی حاصل ہو۔ جواہر لال نہرو نے کہا، اعلان میں ایک طرف اس کا امکان ہے کہ بعض علاقے ہندوستان سے الگ ہو جائیں گے اور دوسری طرف کامل آزادی کی راہ میں بہت بڑی ترقی ہے۔ میں جو ان تجاویز کی سفارش کر رہا ہوں اس سے میرے دل میں خوشی نہیں ہے، اگرچہ میرے دل میں اس کے متعلق کوئی شبہ بھی نہیں ہے کہ یہ صحیح طریقہ ہے جو اختیار کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس پر زور دیا کہ وہ متحدہ ہندوستان جس کے لیے ہم نے محنت کی تھی، وہ جبر کا نہیں بلکہ آزاد لوگوں کا آزادانہ اور برضا رغبت اجتماع تھا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس طریقے پر ہم اس متحدہ ہندوستان تک کسی اور طریقے کے مقابلے میں جلد تر پہنچ سکے اور اس کی بنیاد زیادہ مضبوط اور محفوظ ہو۔ یہاں پر پارٹ 19 کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید ریکارڈنگ سننے کے لیے پارٹ 20 سماعت فرمائیے۔